إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قابل احترام ماں اور بہنوں, بچوں کی دینی تعلیم و تربیت اس عنوان کے تحت اس کورس میں دینی تعلیم کے 21 آداب تعلیم و تربیت کا اسلوب, اس کا طریقہ کار, بچوں کو دین سکھانے کے لیے وہ کیا آداب ہیں, وہ کیا اصول ہیں جن سے بات ان کی سمجھ میں آتی ہے اور واقعی سکھانے والے کی کوشش نتیجہ خیز ثابت ہوتی ہے, وہ کیا اصول ہیں, ان اصولوں کو ہم آج کے درس میں دیکھیں گے. پچھلے درس میں اس باب میں ایک اصول ہم نے دیکھا اور وہ اصول تھا تیسیر و تبشیر. طالب علم کے لیے دین کی بات سمجھنا آسان کرنا اور دوسرے دین کی بات ماننے میں اور اس پر عمل کرنے میں اس کو رغبت دلانا تاکہ اس کے لیے وہ چیز مرغوب بن جائے, پسندیدہ ہو جائے اور وہ اس کو قبول بھی کرے اور اس پر عمل بھی کرے. یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں, ایک تو بات کا سمجھنا, دوسرے اس بات کا قبول کرنا. اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کی سمجھ میں بات نہیں آتی ہے اور کبھی وہ اس کو نہیں مانتا ہے اس لیے کہ سمجھ میں نہیں آئی, اور کبھی مان لیتا ہے لیکن واقعی اس پر عمل کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں. مان تو لیا لیکن سمجھا نہیں, تو جب عمل کرنے کا موقع آئے گا تو وہ غلطیاں کرے گا. لہذا بات کا سمجھ میں آنا ضروری ہے, صرف ماننا کافی نہیں ہے. ماں باپ یا معلم بعض اوقات اس بات کو کافی سمجھتے ہیں کہ بچہ مان لے, خوف کی وجہ سے, دباؤ کی وجہ سے, ڈر کی وجہ سے بچہ بات مان لیتا ہے ہاں, لیکن اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی, واپس سے وہ غلطی کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جو آپ نے سمجھایا اس کی سمجھ میں نہیں آیا. لہذا وہم کا خلل تعمیل میں خلل پیدا کرتا ہے. سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے تو عمل میں بھی غلطی ہوگی, اور اگر آپ گمراہ فرقوں کی تاریخ دیکھیں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ اکثر ان کے ہاں سمجھنے میں غلطی رہی, یہی وجہ ہے کہ وہ شرکیات میں اور بدعات میں پھنس گئے. ان کی نیتیں اچھی تھیں لیکن ان کو صحیح ڈھنگ سے دین سمجھا نہیں. کبھی خواہشات کی بنیاد پر انسان گمراہ ہوتا ہے اور کبھی جہالت اور لاعلمی کی وجہ سے. تو پہلا کام آپ کا یہ ہے کہ آپ جو دین کی بات اپنے بچوں کو سمجھا رہے ہیں یا کسی بھی انسان کو سمجھا رہے ہیں, आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बात उनकी समझ में आए, उनकी समझ में बात आना चाहिए। दूसरे, वो बात समझ में आई लेकिन पसंद नहीं आई। पसंद क्यों नहीं आई? दो वजह से हो सकता है। एक तो समझाने वाले का बुरा अखलाक, डांट डपट के जरिए से और बदतमीजी से अगर वो बात करे तो बात से ज्यादा, कलाम से ज्यादा, गुफ्तगू से ज्यादा अंदाज़े बयां पर निगाह होती है और इंसान का जब दिल दुखता है तो बात नहीं मानता है। खास तौर से बच्चे अगर उनको डांट डपट आप करके समझा रहे हैं तो अक्सर औकात वो आपके खौफ की वजह से हाँ तो कह देते हैं लेकिन दिल में आपकी बात के लिए रग़बत नहीं होती है। जैसे एक मुअल्लिम है, अगर बच्चों को पढ़ा रहा है और अगर नहीं पढ़ पाता है तो सर पे मारता है या डांटता है तो बच्चे को उस तालीम से नफरत होगी, उसके डांटने की वजह से, उसके बदसुलूकी की वजह से। तो यहां रग़बत का पहलू खत्म हो गया, इसलिए कि रग़बत जब तक इंसान को ना हो वो खुद से अमल नहीं करता है। अगर रग़बत ना हो जब तक डंडा लेके आप उसके सर पे मुसल्लत हैं वो अमल करेगा लेकिन जैसे ही आप उसके सामने से हट गए वो खुद से अमल नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि उसके दिल में रग़बत नहीं है। मसलन खाने की कोई चीज है, बच्चे को पसंद है, आपको रोकने के लिए उस पर मुसल्लत होना पड़ेगा। जैसे ही आप सामने से हट गए फौरन उठा के खा लिया। क्यों? रग़बत। आपके बोलने की जरूरत नहीं उसको कि कर खा, वो खुद से खाता है बल्कि आपके मना करने के बावजूद खाता है। क्यों? उसको पसंद है मिठाई, ये रग़बत है। किसी चीज की रग़बत दिल में जब होती है तो ये रग़बत अमल का मुहर्रिक बन जाती है, इसकी वजह से वो खुद से अमल करता है। खुद से अमल करना ये बहुत अहम चीज है। दबाव में अमल करना, जब तक आपका दबाव बाकी है अमल होगा लेकिन अगर आप उसके दिल में दीन की रग़बत पैदा कर दें, किसी अमल की रग़बत पैदा कर दें तो उस रग़बत की वजह से वो खुद से अमल करेगा चाहे आप उसके सामने हो या ना हो। वो बाहर बच्चों में खेलता है, वो स्कूल जाता है, आप घर पे नहीं होते हो या वो बाहर होता है, दीन के अहकाम पे अगर वो अमल करे आप कब तक उसके सर पर रहेंगे? आप कब तक उसके सामने रहेंगे कि आपको देखकर वो अमल करे? आप उसका जहन ऐसा बनाएं कि उसको वो चीज अच्छी लगे, वो खुद से करे। और ये होता है अच्छे अखलाक से सिखाने से और उस चीज की फजीलत बताने पर। एक इंसान को महसूस हो कि इस काम के करने में उसका अपना फायदा है और वो एक बहुत अच्छी चीज है, कभी उसकी हौसला अफजाई करने से रग़बत पैदा होती है। माशाल्लाह बच्चा कितना अच्छा है, देखो ये काम करता है, सच बोलता है, नमाज पढ़ता है, पढ़ाई करता है, वक्त पे काम करता है, उसकी आप हौसला अफजाई करें, इससे रग़बत पैदा होती है कि वो अमल उसको पसंद होता है। क्यों? इसलिए कि जब भी अमल करता हूं मैं, लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं। शुरुआत में ऐसा होता है, आगे जाके इखलास पैदा होता है। इतने जल्दी बच्चे के अंदर सिर्फ अल्लाह के लिए करना इतनी जल्दी नहीं आता है क्योंकि बच्चा खेलता कूदता है, माँ बाप का आवाज देके कहता देखो अब्बू मैंने कैसे किया, छलांग लगाता है अब्बू देखो मैंने कैसे किया। बच्चे में जज्बा होता है कि जिनसे वो मोहब्बत करता है या जिनकी मोहब्बत पाना चाहता है उनकी, उनके सामने कुछ ऐसा करता है ताकि उससे मोहब्बत करें। और बाज वक़ात माँ बाप उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो बच्चे की हौसला अफजाई करना उसकी तरक्की के लिए गोया के ऐसा है जैसे पौधे के लिए पानी। उसकी हौसला अफजाई होना चाहिए, झूठी तारीफ नहीं, फ्लैटरी नहीं, खुशामदी बातें नहीं कि वो गिर गया और आप कह रहे हैं माशाल्लाह कितना अच्छा चलता है, नहीं झूठ है, वो समझ रहा है मैं गिरा और आप बोल रहे हैं अच्छा चलता है। लेकिन हौसला अफजाई ऐसे हो कि बेटा उठ जाओ खुद से, हाँ माशाल्लाह कितना अच्छा बच्चा है, देखो रोया नहीं, उठा खुद से, गिरा तो उठा खुद से। बेटा गिरते हैं ऐसे लेकिन उठना भी पड़ता है, खुद से उठना चाहिए और तुम नहीं रोए बहुत अच्छी बात है। या रोया भी अगर तो ठीक है, जल्दी चुप बैठ गए, बहुत लंबा नहीं रोए, बहुत सारे बच्चे तो रोते ही रहते हैं। आपकी तारीफ, आपकी हौसला अफजाई जेन्युइन होना चाहिए, उसमें सच्चाई होना चाहिए, उसमें बच्चे को ऐसा ना लगे कि मुझको बेवकूफ बना रहे हैं, उसमें सच्चाई होना चाहिए और वाकई वो दिल से होना चाहिए, सिर्फ जुबानी नहीं। ये तबशीर है, कभी अमल की फजीलत बयान की, कभी उसकी हौसला अफजाई की, कभी इस तरह से आप उसको रगबत दिलाएं, नफरत नहीं। तो ये दो चीजें बहुत अहम हैं जो पिछले दर्स में हमने देखी। आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर दो, सुकून और सुकून इत्मीनान से बात करना। आप बच्चे को दीन की बात समझाएं, सिखाएं, तो आपकी रफ्तार उसके फहम की रफ्तार से तेज नहीं होना चाहिए, और ये हर एक के लिए है, न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि हर एक के लिए है, कि आप ऐसी बात न करें कि सुनने वाले की समझ में बात नहीं आए। क्यों नहीं आएगी? उसकी एक वजह यह है कि आप इतना तेज बोलते हैं कि सुनने वाला आपकी बातें, आपके अल्फाज को पकड़ नहीं पाता है। मिसाल के तौर पर आप अगर मुसलसल कोई टोकरी में फल रखने हैं और आपको फल फेंकना है और वो कैच करेगा, टोकरी में रखेगा, आप बताइए, अगर आपकी रफ्तार फेंकने की उसके कैच करने से ज्यादा हो, आप एक के बाद एक उसकी तरफ फेंकते चले जा रहे हैं और वो पकड़ नहीं पा रहा सारे एक साथ, उसकी रफ्तार उसको रखना है उसके अंदर, उसको सिर्फ कैच नहीं करना, मेरी बात समझे आप तो उठा के फेंक रहे हैं, उसको सिर्फ कैच नहीं करना है, उसको बॉक्स में रखना भी है। अब आप इसमें, मैं फेंक रहा हूं तुम पकड़ो, लेकिन वो कह रहा एक काम और है मेरे पास, मुझको उसको टोकरी में बॉक्स में उसको रखना है सलीके से, तो उसके लिए थोड़ा टाइम मुझको चाहिए, आप इतनी तेजी से फेंकोगे सब फल इधर उधर गिर जाएंगे। यही बात होता है जब एक आदमी बात करता है और सुनने वाला उसको कैच तो कर लेता है लेकिन उसको अपने जहन में सोच नहीं पाता है, लिहाजा बातें जहन से निकल जाती है। आपकी रफ्तार सामईन के फहम के एतबार से होना चाहिए, उनके ग्रास्प करने की कैपेसिटी उसके मुताबिक होना चाहिए। बच्चे इसके लिए इतने तेज नहीं होते हैं, आसान बातें जल्दी समझ में आती हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो थोड़ी मुश्किल होती हैं। आप एक साथ चार पांच बातें उसके सामने बयान कर दिए, वो पहली बात को नहीं समझ पाया था कि आपने दूसरी बात उसके सामने रख दी, दूसरी को नहीं समझ पाया था कि तीसरी रख दी, और आप आखिर में पूछ रहे हैं समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया कहता है, उसको मालूम है पिटाई होगी, हां कहता है वो, और आप उसके हां को लेके आगे बढ़ जाते हैं। फिर अगली मर्तबा जब उसका टेस्ट लेते हैं तो कहता नहीं समझा मुझको, आप उसकी पिटाई फिर से करते हैं, पहले क्यों नहीं बताया, या इतनी मर्तबा समझा फिर भी नहीं समझ में आ रहा है। कभी आप ये गौर नहीं करते हैं कि उसको समझ में नहीं आया में कसूर उसका अगर हो सकता है तो आपका भी हो सकता है। आदमी ये नहीं सोचता है कि मैं अगर एक बात समझा रहा हूं तो हमेशा सुनने वाले का कसूर क्यों होगा, कभी समझाने वाले से भी तो गलती हो सकती है, और ये भी एक जिंदगी का उसूल है। एक मुअल्लिम के लिए बहुत अहम बात है, कोई ये देखिए कहीं मुझसे कहीं गलती तो नहीं हुई, कि मैंने इसकी रियायत नहीं की, इसका लेवल मैंने समझा नहीं, कहीं ना कहीं समझाने में मुझसे गलती हो गई होगी, ये भी समझना जरूरी है। लिहाजा इसमें एक अहम चीज ये भी है कि बोलने वाला ऐसी रफ्तार से न बोले कि बात समझ में ना आए, उसमें भी दरमियान में कहीं वक्फात होने चाहिए ताकि सुनने वाला बात को हजम कर सके, सुनने वाला बात को हजम कर सके। आप लुकमा खाते हैं, लुकमा खाया, उसको चबाना और निगलना भी तो उसके बाद है, ये सिर्फ निगलते जाना है। लिहाजा आप ये मोटी मोटी मिसालें हैं, इनसे समझें कि बात का सिर्फ सुनना काफी नहीं है बल्कि बात को समझना भी जरूरी है, और आप अगली बात बयान करने से पहले पिछली बात अगर नहीं समझी उसको तो याद कैसे रहेगी और अमल कैसे कर पाएगा सही। लिहाजा फहम की रियायत करना जरूरी है, सिर्फ समा की नहीं, सिर्फ सुनना काफी नहीं है, समझना भी जरूरी है। ये बहुत ضروری ہے، یاد رکھیں اس کو. تو جیسے قرآن کریم میں جہنمیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقالوا لو كنا نسمع او ناقل ما كنا في اصحاب السعير. جہنمی کہیں گے، سورہ ملک کی آیت ہے، وہ کہیں گے وقالوا لو كنا نسمع، کاش کہ ہم سنتے، او ناقل، یا سمجھتے. امام شوقانی کہتے ہیں یہاں پر او واو کے معنی میں ہے، کاش کہ ہم سنتے اور سمجھتے تو ہم جہنمیوں میں سے نہیں ہوتے. معلوم ہوا کہ کلام کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں، ایک ہے سمع اور دوسرے ہے فہم. تو صرف سننا کافی ہے؟ نہیں، سمجھنا بھی ضروری ہے. لہذا آپ اپنی بات ایسے نہ کریں کہ وہ صرف سنیں اور کفایت ہو، سنا ہاں سن لیا، لیکن سمجھا کہاں اس نے. تو آپ کا دھیان اس پر ہونا چاہیے کہ اس کی بات سمجھ میں آئی یا نہیں. اس کے لیے ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ کی رفتار اتنی تیز نہ ہو، بلکہ سکون اطمینان سے آپ بات کریں. عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یحدث حدیثا لو عده العاد لأحصاه. امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو اپنی صحیح میں روایت کیا ہے. فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بات کرتے تھے کہ گویا اگر کوئی آدمی آپ کی بات کو گننا چاہے، شمار کرنا چاہے، تو شمار کر لے. یعنی آپ کی باتیں اتنی فصل والی ہوتی تھیں اور آپ اتنے سکون وقار سے بات کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی آپ کی باتوں کو یا آپ کے الفاظ کو بھی گننا چاہے تو گن سکتا تھا. معلوم ہوا کہ بات کرنے والے کو اپنی بات کی رفتار اتنی تیز نہیں رکھنا چاہیے کہ سننے والے کے فہم میں خلل پیدا ہو. اس لیے بعض اوقات سمجھانے والے یا سکھانے والے یا بولنے والے وہ صرف بولنے پر کفایت کرتے کہ میں نے پہنچا دیا. بلے وانی والو آیا، آپ نے پہنچایا، لیکن کیوں پہنچایا آپ نے؟ سمجھنے کے لیے یا صرف سننے کے لیے؟ لہذا آپ ہمیشہ اس بات کا لحاظ رکھیں کہ اتنی تیز بات آپ کی نہ ہو کہ سننے والوں میں فہم کا خلل پیدا ہو. ٹھیک ہے اگر بہت زیادہ عمر والے ہیں، سمجھدار ہیں، انٹلیکچولی بہت آگے کے لوگ ہیں اور آپ تیزی سے باتیں بیان کر دیتے ہیں، ان کی سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی یہ کمی ہے. اس لیے کہ اصل کلام میں وقار اور سکون ہے، یہ بہت ضروری ہے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ جب بچوں کے سامنے دین کی بات کریں تو آپ کی رفتار اتنی تیز نہیں ہونا چاہیے بولنے کی کہ ان کی سمجھ میں بات نہ آئے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یسرد الحدیث کسردکم. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح تیزی سے ایک کے بعد ایک بات نہیں کرتے تھے. یسرد الحدیث کسردکم کا مطلب ہے کہ ایک کے بعد ایک ایسی پے در پے باتیں کرنا کہ درمیان میں کوئی فصل نہ ہو، درمیان میں کوئی گیپ نہ ہو، بلکہ آپ ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے تھے. جیسے آپ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یسرد الکلام کسردکم ولکن کان اذا تکلم بکلام فصل یحفظه من سمعه. الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع میں خطیب البغدادی نے یہ روایت نقل کی ہے. فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح پے در پے تیز تیز بات نہیں کرتے تھے، بلکہ کان اذا تکلم بکلام فصل. فصل کے معنی ہوتے ہیں دو چیزوں کو الگ کرنا. یوم الفصل قیامت کے دن کو کہا گیا ہے، اس لیے کہ اچھے اور برے دونوں میں وہ فصل کر دے گا، حق اور باطل میں فرق کر دے گا. تو فصل دو چیزوں کو الگ کرنے کو کہتے ہیں. ولکن کان اذا تکلم بکلام فصل، اور فرماتی ہیں یحفظہ من سمعہ، جو اس بات کو سنتا وہ یاد رکھ لیتا ہے۔ دیکھیں اصل مقصد کیا ہے، اصل مقصد کیا ہے کہ آپ اتنی تیزی سے اگر بات کریں کہ لوگ سن نہیں پائیں اس کو اور یاد نہیں رکھ پائیں تو فائدہ کیا ہے، جب یاد ہی نہیں رکھیں گے تو سمجھے گا کیسے۔ تو بعض اوقات بات انسان یاد رکھتا ہے اور بعد میں غور کرتا ہے تو اس میں فوائد بھی کرتے ہیں، لیکن اگر وہ یاد نہیں رکھ پائے گا تو یاد رکھنا اگر ہے اس کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ آپ کی بات منظم ہو، آپ کی بات بالکل اتنی ہو کہ وہ یاد رکھ سکے۔ یہ نہیں کہ آپ تیز تیز اتنا بول رہے ہیں کہ اتنی پھیلی ہوئی بات آپ کی ہے کہ وہ یاد نہیں رکھ پا رہا ہے، آپ کے جملے وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ تو بچے کے لیے اگر خاص طور سے آپ ایسی بات اس کے سامنے بیان کریں جو اس کو یاد بھی رکھنا ہے اور ٹھیک سے سمجھنا بھی ہے، تو آپ کو رک رک کے اور سنبھال کے مناسب الفاظ استعمال کر کے بات کرنی پڑے گی۔ جیسے پچھلے پوائنٹ میں بھی ہم نے دیکھا تیسیر اس میں ہونا چاہیے، آسان زبان، آسان مثالیں، آسان الفاظ، اور اس کے ساتھ ساتھ تیزی نہیں بلکہ آرام سے آپ بات کریں، کوئی جلدی نہیں ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اصل تعلیم کا مقصد پورا ہونا ضروری ہے، نہ کہ بس بیان کر دیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا اصول ہے کہ وقار کے ساتھ میں بات کرنا، سکون کے ساتھ بات کرنا۔ نمبر تین، صاف اور واضح بات کرنا۔ اس میں کئی چیزیں ہیں، جیسے آپ اپنے ہی منہ میں باتیں بیان کریں، کھلی بات نہ ہو سننے والے کے لیے، آپ اتنی کم آواز میں بات کریں سننے ہی نہیں آیا لوگوں کو، تو لوگوں کی بات، آپ کی بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آپ صاف بات کریں۔ صاف ہونا دو اعتبار سے ہے، ایک تو یہ کہ آواز و الفاظ آپ کے صحیح ہوں یعنی سننے میں آئے ہو، دوسرے یہ کہ آپ کی بات میں وضاحت ہو، یعنی آپ ایسے جملے استعمال نہ کریں جن کے دو معنی نکلتے ہیں، بلکہ ایسے جملے استعمال کریں جن سے بات ایک دم کلیئرلی واضح ہو جائے۔ جیسے مثال کے طور پر عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلاما فصلا یفہمہ کل من سمعہ۔ امام ابو داؤد نے اس روایت کو نقل کیا اور یہ حدیث حسن ہے۔ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کلام فصل تھا۔ کلام فصل کے دو معنی علماء نے بیان کیے ہیں، ایک یہ کہ آپ کی بات بالکل اس طرح ہوتی تھی کہ درمیان میں فصل ہے اور آپ سکون کے ساتھ بات کرتے تھے، دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ جہاں آپ کے جملوں میں فصل ہوتا تھا وہیں آپ کے کلام کا نتیجہ یہ تھا کہ صحیح اور غلط میں، حق اور باطل میں آپ کی بات فیصلہ کن ہوتی تھی، آپ کی بات ایسی ہوتی تھی کہ حق اور باطل الگ ہو جاتا ہے، کسی قسم کا التباس، کنفیوژن باقی نہیں رہتا تھا۔ اگر آپ کی بات کے بعد بھی لوگوں کو کسی معاملے میں کنفیوژن باقی ہے، اشتباہ، التباس باقی ہے، تو آپ کی بات کا کیا فائدہ ہے؟ اگر آپ ایسی بات کریں کہ سننے والے کو آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے اور اصل مسئلہ ابھی بھی ویسی باقی ہے، تو آپ کا اتنا بولنے کا فائدہ کیا؟ لہذا کلام کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کے کنفیوژن دور ہو، وہ لا علمی سے علم کی طرف آئیں، وہ جہالت سے علم کی طرف آئیں، وہ کنفیوژن سے وضاحت کی طرف آئیں۔ لہذا بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہوتی تھی کہ اس کے نتیجے میں کوئی چیز چھپی ہوئی ہے تو کھل جاتی تھی، ایک انسان اس چیز کو نہیں سمجھ پایا تو آپ سے پوچھنے کے بعد سمجھ میں آتا تھا۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی جب آیت نازل ہوئی کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، انہی لوگوں کی، یہی لوگ ان کے لیے امن ہے اور یہ ہدایت یافتہ ہے۔ صحابہ میں ایک شبہ پیدا ہوا کہ ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، تو ظلم اگر کہیں بھی ہم نے کیا ہے، چاہے وہ لوگوں پہ ہو یا اپنی ذات پر ہو، تو ایسا آدمی تو ہلاک ہو جائے گا، اس کے لیے امن نہیں ہے اور وہ ہدایت یافتہ نہیں رہا تو ہم تو برباد ہو گئے۔ کہیں نہ کہیں تو ہر ایک سے کچھ نہ کچھ غلطی ہو جاتی ہے، تو ان کے ذہن میں یہ خلل پیدا ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے کون ہے جس نے ظلم نہیں کیا ہو، اور اس آیت کا پھر کیا معاملہ ہے؟ آپ نے کہا، ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھتے ہو، کیا تم نے لقمان حکیم کا کلام نہیں سنا؟ لقمان کی بات تم نے نہیں سنی؟ انہوں نے کیا کہا اپنے بیٹے سے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، اس لیے کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ تو آپ نے یہاں پر یہ بتلایا کہ اس آیت میں جو ظلم ہے کہ ایمان میں ظلم کو ملنے نہیں دیا، کا مطلب یہ ہے کہ ایمان میں شرک کو ملنے نہیں دیا، کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے۔ یہاں ظلم کون سا ظلم مراد ہے؟ اللہ کے معاملے میں ظلم، ایک انسان اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرے، اگر ایمان میں شرک کی ملاوٹ ہو گئی ایسا آدمی گمراہ ہے، اگر ایمان میں شرک ملنے سے اس نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا ایسا آدمی، اس کے لیے دنیا اور آخرت میں امن ہے، اور ایسا آدمی اللہ کے نزدیک ہدایت یافتا ہے۔ تو اب دیکھیں، صحابہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سمجھایا، آپ کی بات سے بات سمجھ میں آ گئی، ایسی کئیوں مثالیں آپ کو ملیں گی۔ تو آپ کا کلام کنفیوژن بڑھانے والا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کا کلام کنفیوژن کو مٹانے والا ہونا چاہیے، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ کسی کو سمجھا رہے ہوں تو سمجھانے سے پہلے آپ سمجھ چکے ہوں۔ جو انسان خود سمجھا ہے وہی سمجھا سکتا ہے، جو خود نہیں سمجھا ہے وہ کیسے سمجھائے گا؟ وہ کنفیوژن بڑھائے گا، وہ لوگوں کو اور پریشان کرے گا۔ اس لیے بعض لوگ آپ دیکھیں، آپ ان سے کوئی بات پوچھتے ہیں، وہ سمجھانے کی کوشش میں ایک مسئلہ تھا اب دو ہو گئے ہیں، ایک چیز نہیں سمجھ رہی تھی، مثلا کوئی تقدیر کا مسئلہ پوچھ لے کہ تقدیر کیا ہے، اب تقدیر سمجھانے میں ایسی باتیں بیان کر دی کہ وہ تو چھوڑو اب اصل مسئلہ رہ گیا، اب آپ یہ بھی سمجھاؤ کہ یہ جو آپ بیان کیے نیا مسئلہ سامنے آیا، تو ایک کے مسئلے دو کر دیے اس نے۔ تو بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک انسان سمجھانے میں بجائے وضاحت کے اور زیادہ مسائل کھڑے کرتا ہے، کیوں؟ دو وجہ سے، ایک یہ کہ خود اپنے علم میں وہ پکا نہیں ہے، دو سمجھانے کا سلیقہ اس کے پاس نہیں ہے، سمجھانے کا طریقہ اس کے پاس نہیں ہے۔ تو آپ کو اس کی مشق کرنی پڑے گی، اور اس کا پہلا مرحلہ کیا ہے؟ آپ بات کو اچھے سے سمجھیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ علماء کے کلام کو سنیں، کیونکہ علماء ایک بات کو سمجھاتے ہیں کیسے سلیقے سے سمجھاتے ہیں، آپ اس کو دیکھیں کہ انہوں نے کیسے سمجھایا اس بات کو۔ ایک ماہر سمجھانے والا اگر اس کی بات اس نگاہ سے آپ، اس اعتبار سے آپ سنیں کہ اس نقطے کو انہوں نے کیسے سمجھایا، ایک کے بعد ایک بات کیسے بیان کی، اور کیا مثالیں دیں، اور کیسے دلائل بیان کیے، اور ان کا انداز بیان کیا تھا، اتنے سارے علماء ہیں، آپ سنیں ان کو۔ صرف بات کو سمجھنے کے لیے نہیں، سمجھانے کو سمجھنے کے لیے، اس سے انسان ماہر بنتا ہے۔ اور ٹھیک ہے، بولنے میں انسان بعض اوقات غلطیاں کرتے 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 بولنا آتا ہے، بچہ پہلے توتری زبان میں بات کرتا ہے، اس کے بعد صحیح بول پاتا ہے، تو ہوتا ہے یہ، بولتے بولتے بولنا آتا ہے، جیسے چلتے چلتے چلنا آتا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام حق اور باطل میں فیصل کلام تھا، اور اسی طرح سے آپ کے کلام میں فاصلہ ہوا کرتا تھا، ہر بات کے بعد آپ وقف کرتے تھے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ گفتگو کا یاد رکھنے کا، اس کا مقصد کیا ہے؟ یفہمہ کل من سمع، ہر سننے والا آپ کی بات کو سمجھ لیتا تھا۔ یہ بہت بڑا کمال ہے کہ آپ بات کریں اور انسان سمجھیں۔ اور آپ دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صرف پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے تھے، آپ کی مجلس میں دیہاتی لوگ بھی ہوتے تھے، امی ان پڑھ لوگ بھی ہوتے تھے۔ آپ غور کریں، کہ آپ کی مجلس میں بعض اوقات کفار، مشرکین، منافقین اور اہل کتاب یہود و نصارہ سبھی لوگ ہوتے تھے اور آپ ان کے درمیان بات کرتے تھے، آپ کو کتنے لوگوں کی رعایت کرنی، آپ کو کتنے لوگوں کی رعایت کرنی پڑتی تھی، لیکن آپ کا کلام کلام فصل تھا اور اس کو ہر آدمی سمجھ لیتا تھا جو اس مجلس میں ہوا کرتا تھا۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے جس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بچے کو آپ بات بچوں سے آپ بات کریں تو ان کے فہم کی رعایت کریں اور ایسے انداز میں بات کریں کہ ان کی سمجھ میں بات آ جائے۔ نمبر چار، بات کی اپنی بات کو دہرانا۔ بات جب آپ کریں بچوں سے تو آپ اہم ترین باتوں کو دہرائیں۔ دہرانا دو وجہ سے یا تین وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں۔ نمبر ایک، آپ جب کسی بات کو دہراتے ہیں تو اس بات کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ ایک چیز کو جب آپ ریپیٹ کر رہے ہیں کا مطلب یہ کہ وہ امپورٹنٹ ہے۔ بات کی اہمیت واضح کرنے کے لیے بات کو دہرانا۔ دو، جب آپ بات کو دہراتے ہیں تو پہلی مرتبہ میں جس نے ٹھیک سے نہیں سنا تھا، دہرانے کی وجہ سے اس کی اہمیت سامنے آتی ہے کہ جب بات کو ریپیٹ کر رہے ہیں، جس کے پہلے مرتبہ میں سننے میں خلل تھا وہ دوسری مرتبہ میں سن لیتا ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ ایک بات ریپیٹ کریں کچھ تو امپورٹنٹ ہے، پہلی بار دھیان نہیں دیا، اب دوسری مرتبہ میں وہ دھیان دیتا ہے۔ تو مجلس میں موجود جتنے لوگ ہیں یا خاص طور سے بچے ہیں، طلبہ ہیں، آپ کی کلاس میں بچے ہیں، تو جب آپ ریپیٹ کرتے ہیں تو بعض بچے جو پہلی مرتبہ میں نہیں سن پائے تھے دوسری مرتبہ میں سنتے ہیں، لہذا ان کو وہ علم ملتا ہے جو پہلی مرتبہ میں نہیں ملا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ ریپیٹ کرتے ہیں تو پہلی مرتبہ میں سننے میں کچھ الفاظ آپ کے رہ گئے، تو کوئی بچہ اگر لکھنا چاہتا تھا آپ کی بات کو تو آپ کی ریپیٹ کرنے کی وجہ سے اس نے اس بات کو، جو بچے ہوئے الفاظ پہلی مرتبہ میں رہ گئے تھے کیونکہ اس کی رفتار اتنی نہیں ہے، یا یاد رکھنا چاہ رہا ہے اور آپ کی بات کے کچھ الفاظ رہ گئے، آپ کے ریپیٹ کرنے سے اس کی یادداشت میں الفاظ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ایک، بات کی اہمیت، دو، بات کا صحیح فہم، اور تین، بات کو یاد رکھنا۔ تو اس طرح سے بات کو دہرانا یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، خاص طور سے آپ بات کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے بار بار دہراتے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان اذا تکلم بکلمت اعادها ثلاثا حتى تفهم عنه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کرتے تو آپ اعادها ثلاثا، تین بار اس بات کو دہراتے، تین بار اس بات کو دہراتے، حتى تفهم عنه، یہاں تک کہ وہ بات سننے والا سمجھ لیتا ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کلمات کو دہرانا، اور آپ کی عادت کیا تھی؟ تین بار دہرانا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں حتی تفهم عنه، یہاں تک کہ وہ بات سننے والا سمجھ لیتا ہے۔ تو کلام کو دہرانا یہ بھی ایک طریقہ ہے، جب خاص طور، یہ نہیں کہ آپ ہر جملہ دہرائیں، لیکن بعض جملے ایسے ہوتے ہیں، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بہت اہم ہوتی ہیں جن کو یاد رکھنا ہوتا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ سننے والوں کے پاس اس بات کا خاص اہتمام ہو، اس جملے کا خاص اہتمام ہو، لہذا آپ اس کو دہرائیں تاکہ بچے اس کو یاد رکھ لیں۔ تو یہ بھی ایک بہت اہم نقطہ ہے جس کو یاد رکھنا ہے۔ امام البخاری نے کتاب العلم میں اس کو روایت کیا۔ آپ دیکھیں کتاب العلم میں امام بخاری بیان کر رہے ہیں اس کو، کہ یہ علم کے آداب میں سے ایک ادب ہے کہ کلام کو دہرایا جائے۔ مثال کے طور پر کبھی بات کی اہمیت کو بتانے کے لیے کئی مرتبہ جملہ دہرایا جاتا ہے، اور ایسی کئی مثالیں آپ کو ملیں گی۔ ابو شریح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار قسم کھا کے کہا، اللہ کی قسم وہ ایمان نہیں لایا، اللہ کی قسم وہ ایمان نہیں لایا، اللہ کی قسم وہ انسان ایمان نہیں لایا. جب آپ نے تین بار دہرایا تو سب کی توجہ آپ کی طرف ہو گئی. قیل ومن یا رسول اللہ, آپ نے آگے کچھ نہیں کہا, بس آپ نے تین بار اس طرح سے کہا. اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں ہے, اللہ کی قسم وہ آدمی ایمان ڈھنگ سے ایمان نہیں لایا جیسا لانا چاہیے. تین بار آپ نے دہرایا اس کو. اب سوال پیدا ہوا کہ کون ہے وہ آدمی؟ آپ نے بات کو ادھورا چھوڑ دیا, یہ بھی ایک طریقہ ہے. آپ نے بات کو ادھورا چھوڑ دیا, قسم کھائی تین مرتبہ. اب صحابہ میں تجسس پیدا ہوا, کون, کس کے ایمان کی نفی ہو رہی ہے؟ وقیل ومن یا رسول اللہ, اللہ کے رسول کون؟ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ, وہ جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی مأمون, امن میں نہ ہو, محفوظ نہ ہو, جو ایسا شرارتی ہو کہ پڑوسی پریشان ہے. اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے کسی بات کی اہمیت کو واضح کرنے کا اور لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کرنے کا, کہ ایک جملہ دہرایا جائے اور بات ادھوری رکھی جائے. جیسے کوئی انسان کہے, انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے, وہ آدمی کامیاب نہیں ہے, وہ آدمی کامیاب نہیں ہے, وہ آدمی کامیاب نہیں ہے, آدمی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا ہے. لوگ پوچھیں کون؟ آپ کہیں وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی نہ گزارے. اب اس میں اور اس میں آپ پلین جملہ بیان کر دیے, جو انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہ کرے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. کتنوں نے سنا, نہیں بھی سنا, لیکن جب آپ اس کو ایک دم افیکٹولی اور ایک دم قوت کے ساتھ بیان کریں اور دہرائیں, وہ آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے, وہ آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے, بالکل کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. اب سب کے کان کھڑے ہوئے, کچھ تو بات امپورٹنٹ ہے, کیا ہے, کون, سوال پیدا ہوا ہے. جب تک ذہن میں سوال پیدا نہ ہو جواب مفید نہیں ہوتا ہے. پھر آپ نے کہا کون, پوچھ رہے لوگ, آپ نے کہا وہ انسان جو اپنے عقیدے, اپنے عمل, اپنے اخلاق و آداب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ چلے. عمل قبول ہی نہیں ہو سکتا ہے, عمل قبول ہی نہیں ہوگا, عمل قبول نہیں ہو سکتا ہے. کون, کس کا عمل؟ جو انسان اللہ کے لیے عمل نہ کرے. تو آپ دیکھیں گے اس میں اور اس میں بہت بڑا فرق ہے. بچوں میں جستجو بہت ہوتی ہے, آپ کو اس جستجو کو بیدار کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر ہونا چاہیے. بچوں کا دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک جگہ ان کا ذہن ٹکا نہیں رہ سکتا ہے, یہ بڑا پرابلم بچوں کا. بچوں کا ذہن تتلی کے پیچھے ہوتا ہے, کبھی ایک چیز, کبھی دوسرا, کبھی بیگ سے کھیلیں گے, کبھی ہاتھ سے کھیلیں گے, کچھ نہیں ملا تو پاؤں سے کھیلیں گے, کبھی دیوار کو دیکھیں گے, کبھی پنکھا دیکھیں گے, کبھی آپ بات کریں تو آپ کے ہاتھ کو دیکھیں گے, آپ ہاتھ حرکت دے رہے ہیں سمجھاتے وقت میں, آپ کی بات نہیں, ہاتھ, کہیں بھی ذہن جا سکتا ہے ان کا. اچانک کھوئے رہیں گے, کچھ دوسرا کھانا یاد آ جائے گا اچانک. جیسے ایک بچے سے کسی استاد نے پوچھا دو اور دو کتنے ہوتے ہیں, تو بچے نے کہا چار روٹیاں. کیوں, بھوک لگی, چار بول رہا لیکن کیا یاد آ رہا ہے, روٹیاں. دو اور دو کتنا, تو کہا چار روٹیاں. کیوں, اس لیے بھوک لگی ہے. تو بچوں کا ذہن کہیں بھی چلا جاتا ہے, اس لیے بچے کو آپ کو باندھ کے رکھنے آنا چاہیے. یہ جس کے پاس ہے وہ کامیاب استاد ہے, کہ بچوں کا انٹرسٹ آپ سے جڑا رہے, آپ کی باتوں پر ان کا دھیان رہے, آپ کیسے بولتے ہیں, آپ کیا بول رہے ہیں, یہ بھی اہم ہے, لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی اہم ہے کہ آپ کیسے بولتے ہیں. انداز بیان بہت اہم ہوتا ہے. قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ یہ کتاب نہیں لا سکتے؟ اس کا انداز بیان, اس کے الفاظ, اس کی باتیں, اس کی تعلیمات, ساری چیز ہے, ہر چیز اپنے اندر ایک کمال والی صفت رکھتی ہے. تو قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یاد رکھنے کی ہے. تو امام البخاری نے کتاب الادب میں اس کو روایت کیا, آپ نے کیا کہا, اللہ کی قسم و مومن نہیں, اللہ کی قسم و ایمان نہیں لایا, اللہ کی قسم و ایمان نہیں لایا. کون, جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی امن میں نہ رہے. تو آپ نے بات ادھوری چھوڑی, ریپیٹ کیا اور اس کے بعد آپ نے اصل جواب دیا. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے تعلیم کا, کہ شوق پیدا کیا جائے اور اہمیت جتائی جائے بات کی, تاکہ لوگ سمجھیں, یاد رکھیں اور اس بات کی اہمیت اور امپورٹنس بھی لوگوں کو معلوم ہو. نمبر پانچ, علم کی باتوں کو شمار کرنا، خصوصاً جب کہ آپ چاہتے ہیں کہ طلبہ یاد رکھیں، چیزوں کو گنتی کے ساتھ بیان کرنا. جیسے آپ کہیں کہ اللہ پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، اللہ کی کتابوں پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان، آخرت کے دن پہ ایمان، تقدیر کی بھلائی برائی پر ایمان، یہ ایمان کے ارکان ہیں. آپ لوگوں میں سے کتنوں کو یاد رہا ہے؟ بچوں کی بات بہت دور ہے. لیکن اگر آپ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ بیان کریں، ایک تو یہ کہ آپ نے پہلے لوگوں کی توجہ، بچوں کی توجہ اپنی طرف کی. جیسے آپ کہیں 6 چیزیں میں بیان کر رہا ہوں بہت اہم ہیں. اب بچے کیا ہیں؟ بچوں کو جب بھی آپ کوئی سیکرٹ رکھتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں چھپا کے آدھا بولتے ہیں، تو بچوں کو باقی کا آدھا سننے کا شوق پیدا ہوتا ہے. آپ ٹرائی کیجئے، آپ اپنے ہاتھ میں کوئی چیز رکھیے اور آپ بچوں کے سامنے اپنی مٹھی بتائیے اور کہیں کہ میرے ہاتھ میں ایک چیز ہے، بس اتنا ہی آپ کہیں، بچے کیا کریں گے؟ بتاؤ نا سر ہم کو، بتائیے نا میڈم ہم کو، بتائیے نا خالہ جان ہم کو، جو بھی آپ کو بولتے ہیں بچے کہیں گے بتاؤ ہم کو کیا ہے، کیونکہ ان کے دل میں شوق پیدا ہوا ہے. لیکن آپ ہتھیلی پہ چیز رکھیں، دیکھا اس کو تو کتنے دیکھیں گے آپ کے پاس؟ تو یہ بچوں کے اندر جستجو بہت ہوتی ہے، کیوریوسٹی بات کی عمر میں مر جاتا ہے. یہ اللہ نے طبعاً فطرتی طور پر بچوں کے اندر یہ چیز رکھی، جستجو، کیوریوسٹی. بات کے دور میں ہم اس چیز کو مار ڈالتے ہیں، بچہ چھوٹی چیز دیکھ کے بھی اس کو شوق پیدا ہوتا ہے، چاہیے، ہر چیز پر اس کے ذہن میں سوالات ہوتے ہیں. لیکن ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے ہر سوال کو قتل کرتے ہیں اور بعض اوقات اس کو بیوقوف بولتے ہیں جب وہ بہت پوچھتا ہے، لہذا وہ پوچھنا چھوڑ دیتا ہے اور یہ چیز زندگی سے نکل جاتی ہے. وہ جستجو، وہ کیوریاسٹی، وہ معلوم کرنے کا شوق بعض اوقات ماں باپ ہی بچوں کا ختم کر دیتے ہیں. بار بار بات کرتا ہے، بار اتنے سوال پوچھتا ہے، بیوقوف کہیں کا، کام کرنے نہیں دیتا ہے کچھ بھی. میں کام کر رہی ہوں نیا، ہر چیز پوچھتا ہے، ناک میں دم کر دیا میری. بچہ پوچھ رہا ہے، اس کو نہیں معلوم، پیدائشی تھوڑی معلومات اس کے پاس، وہ کس سے پوچھے گا؟ آسمان سے، زمین سے، دیواروں سے؟ آپ سے پوچھ رہا ہے، آپ کو عزت دے رہا ہے، اس کو اتنا یقین ہے کم سے کم یہ جواب دے سکتے ہیں. اور آپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ بیوقوف بتا کے سوال پوچھنا غلط ہے، تو آپ اس کے علم کا دروازہ بند کر دیتے ہیں. آپ فوراً جواب نہ دے، بیٹا میں کام ختم کرتی ہوں، اس کے بعد تمہارے سارے سوال کے جواب دیتی ہوں، یا آپ کام کرتے کرتے جواب دیجیے. کون سا بہت بڑا فلسفی کے سوالات پوچھ رہا ہے آپ سے؟ موٹے موٹے سوال پوچھ رہا ہے، بارش کیوں آتی ہے، بھوک کیوں لگتی ہے، کچھ بھی پوچھ سکتا ہے. جو بچے کو سمجھا سکتا ہے وہ سب کو سمجھا سکتا ہے. تو علم کی باتیں آپ اس کے سامنے بیان کریں، وہ شمار کر کے بیان کریں. نمبر ایک، آپ کہیں دیکھو 6 باتیں ہیں ایمان کے، 6 ارکان ہیں. یا آپ اسے سوال پیدا کریں، بتاؤ ایمان کے ارکان کس کو معلوم ہیں؟ نہیں معلوم، معلوم، غلط، صحیح، کچھ بھی بولے گا. 6 ارکان ہیں ایمان کے، تو اب 6 بتانے سے کیا ہو گیا؟ نالج اس کی حد بندی ہوگی، اس میں سے کم زیادہ نہیں ہوگا. اب آپ نے بتایا پہلا اللہ پہ ایمان، پھر فرشتوں پہ ایمان، پھر کتابوں پہ ایمان، پھر رسولوں پہ ایمان، پھر آخرت کے دن پر ایمان، پھر تقدیر پر ایمان. اب آپ نے نمبر 1, 2, 3, 4, 5, 6 آپ نے 6 چیزیں بیان کی. یاد رکھنا آسان ہے، 3 چیزیں ہیں، 2 چیزیں ہیں، 4 چیزیں ہیں. تو اس طرح سے آپ بہت ساری حدیثیں آپ پائیں گے جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزوں کو گنا ہے. اس طرح سے آپ گن کے بیان کریں گے تو بچے کے لیے یاد رکھنا آسان ہوگا. علم کو شمار کرنا بھی علم کی حفاظت کے وسائل میں سے ایک ذریعہ ہے. علم کو یاد رکھنے کے لیے گننا بھی ایک ذریعہ ہے. ایک مثال ہم دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القضاۃ ثلاثہ، قاضی، فیصلہ کرنے والے 3 ہوتے ہیں، اثنان فی النار وواحد فی الجنہ، 2 جہنم میں ہیں اور 1 جنت میں ہیں. آپ دیکھیں کلام کی تقسیم، آپ دیکھیں رجل علم الحق فقضا به فهو فی الجنہ، وہ آدمی جس نے فیصلہ کیا حق کے مطابق، حق کے مطابق فیصلہ کیا یعنی علم کے مطابق کیا اور نفس اور خواہش سے ہٹ کے صحیح فیصلہ کیا، وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ، اور وہ آدمی جس نے علم کے بغیر ہی جہالت پر، جہالت کی بنیاد پر فیصلہ کر دیا، یہ جہنم میں ہے۔ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ، اور وہ آدمی جس نے حق کو جانا، صحیح بات اس کو معلوم تھی، اس کو معلوم تھا کس کی غلطی اور کون حق پر ہے، کس کی جائیداد میں کس کا حصہ ہے، معلوم تھا اس کو کون صحیح ہے کون غلط ہے، معلوم تھا اس کو، اور اس کے پاس شرعی حکم بھی تھا کہ سزا اس کو کتنی ملنا چاہیے اور کیا ملنا چاہیے اور کس کو کس کا حق ملنا چاہیے۔ لیکن وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ، لیکن اس نے حکم میں سرکشی کی، ظلم کیا، وَهُوَ فِي النَّارِ، وہ بھی جہنم میں ہے۔ آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کتنا منظم ہوا کرتا تھا، مستقل یہ درس کا عنوان ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بیان، نظم کلام بہت زبردست۔ آپ دیکھیں نمبر ایک، آپ نے کہا تین، پہلے تو بتا دیا ٹوٹل کتنا ہے، تین قاضی تین طرح کے ہوتے ہیں، حد بندی کرتی، پھر اس میں انجام الگ ہے، یہ بتایا دو جہنم میں اور ایک جنت میں، پھر ان کو دو تین کو کیٹیگرائز کیا، دو جہنمی ایک جنتی، پھر پہلے جنتی کو بیان کیا ایک ہے وہ، کیوں؟ اس لیے کہ اصل کیا ہے، علم کے مطابق فیصلہ کرنا، حق کے مطابق فیصلہ کرنا، اس میں ظاہر بات ہے حق کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے دونوں چیزیں ہیں، حق کو جاننا اور حق کے مطابق بولنا۔ تو پہلے کامیاب کو بیان کیا اس لیے کہ وہ زیادہ حقدار ہے، پھر اس کے بعد دو کو بیان کیا جو دو ناکام ہیں جہنمی، ان میں پہلی وجہ کیا ہے؟ جہالت، جہالت کی بنیاد پر فیصلہ کرنا، دوسرا خواہش کی بنیاد پر فیصلہ کرنا۔ اب دیکھیے قاضی تین، دو جہنم میں ایک جنت میں، اور پھر اس کے بعد جنتی کون اور جہنمی کون، اور جہنم میں کون ہے؟ جہالت اور خواہش۔ تو یہ تنظیم آپ کلام کی دیکھیے کتنا ایزیلی یاد رہے گا، تین پھر دو ادھر ایک ادھر، پھر ایک کون ہے؟ جنتی، دو کون ہے؟ دو، دو میں سے پہلا کون سا؟ جہالت والا، دوسرا علم ہے لیکن پھر بھی خواہش کے مطابق فیصلہ۔ آپ سوچیں کتنا منظم کلام ہے، کمال ہے اس کے اندر، اعلیٰ ترین کلام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعطیت جوامع الکلم، مجھے عطا کیا گیا ہے کیا؟ جوامع الکلم، جامع کلام کرنے کی صلاحیت۔ جامع کلام، جامع کس کو کہتے ہیں؟ ایک دم ایسی بات ہو جو بالکل سمیٹ لے بہت ساری باتوں کو اپنے اندر، منظم کلام، حکمت والا کلام، کم الفاظ میں زیادہ بات، بالکل منظم بات، سٹیپ بائی سٹیپ بیان کرنا، آسان بیان کرنا، اور ایسی بات جس کے اندر اس نوع کی تمام چیزیں آ جائیں۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کیا ہے یہ؟ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے، اتنی چھوٹی حدیث ہے لیکن ساری بدعتیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ آپ نے علم کو تقسیم کیا، تو علم کو تقسیم کرنا اور علم کو شمار کرنا یہ علم کی حفاظت کے لیے آسان ہے اور علم کے سمجھنے کے لیے بھی یہ مددگار چیز ہے۔ تو آپ بچوں کے سامنے بیان کریں تو آپ آسانی سے ان کے سامنے بیان، مثال کے طور پر آپ جیسے ایمان کے ارکان آپ نے سنے، آپ کہیں ایمان کے چھ ارکان ہیں، اللہ پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، تقدیر کی بھلائی برائی پر ایمان، ٹھیک، یاد نہیں رہ رہا اس کو، ایک تو چھ بیان کیا تو کم سے کم اس کو یاد رکھنا آسان ہے کہ چھ ہیں، تو گنتی سے وہ چیک کر سکتا ہے کچھ چھوٹا تو نہیں، اگر گنتی نہ ہو تو چیک کیسے کرے گا۔ دو، آپ نے اس میں تاثیر کی، آپ نے کیسا بتایا؟ دیکھو یاد رکھنے کی ترکیب بتاتا ہوں، آپ بھی یاد رکھیے اس کو، اللہ تعالی نے فرشتہ بھیجا کتاب کے ساتھ رسول کے پاس، اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا جبریل کس چیز کے ساتھ؟ کتاب کے ساتھ. کس کے پاس؟ رسول کے پاس. چار تو یہی ہو گئے نا، اللہ پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان. کیوں بھیجا؟ تاکہ لوگوں کو آخرت کے دن سے خبردار کرتے ہیں. پانچ ہو گئے، چھٹا کیا بچا؟ تقدیر. اور یہ چیز اللہ کے ہاں تقدیر میں پہلے سے لکھی ہوئی تھی کہ ایسا اللہ کرنے والا ہے. انا کنا منذرین، ہم لوگوں کو خبردار کرنے ہی والے تھے، ہمارے پاس یہ طے تھا کہ لوگوں کو بتانا ہے. فاما یاتینکم منی ھدن، اللہ کے پاس یہ پہلے سے متعین تھا کہ زمین میں انسان کو بسایا جائے گا اور اس کو ہدایت دی جائے گی. تو اللہ نے فرشتہ بھیجا کتاب دے کر رسول کے پاس کہ وہ آخرت کے دن سے، یہ ترکیب ہے یاد رکھنے کی، آپ کوئی اور ترکیب سے یاد رکھ سکتے ہیں. تو آپ کو یاد رکھنے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہ کچھ اسٹریٹجی ہونا چاہیے، ترکیب ہونا چاہیے، آپ کے پاس کوئی ٹرک ہونا چاہیے جس سے آپ بچوں کو یاد کرا سکیں. بہت ساری چیزیں اس میں ہیں، انشاءاللہ کبھی اس کو مستقل ہم ذکر کریں گے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے سمجھانے کا، تعلیم کا، کہ علم کی باتوں کو شمار کیا جائے، علم کی باتوں کو گن کے بیان کرنا. پانچ باتیں ہیں یاد رکھو، کامیابی کے چھ اصول ہیں، دس اصول ہیں، تین اصول ہیں، یا اس چیز کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں، نماز کے ارکان ہیں، وضو کے معاملات ہیں، یا اسی طرح سے دین کے کئی معاملات ہیں، تو اس کو شمار کرنا تو اسے یاد رکھنا آسان ہوتا ہے. نمبر چھ، تعلیم سے قبل سوال پوچھ کر متوجہ کرنا. یہ پچھلے اس میں بھی آیا، لیکن اب یہ سوال پوچھنا ہے، یعنی آپ کوئی چیز سکھانا چاہ رہے ہیں، پلینلی آپ بیان کر دیں ایسا اور ایسا ہے، ٹھیک ہے، وہ سنے گا، سمجھ بھی سکتا ہے، یاد بھی رکھ سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں، کیونکہ اس میں آپ نے شوق کا پہلو ختم کر دیا، تجسس کا پہلو ختم کر دیا آپ نے، توجہ کو پھیرنے والا کام آپ نے نہیں کیا، اپنی طرف متوجہ کرنے کا کام آپ نے نہیں کیا. آپ کو پہلے متوجہ کرنا ہے اپنی طرف، پھر آپ کو دینا ہے. زمین میں آپ کو ہل چلانا ہے، اس کے بعد بیج بونا ہے. اس انسان کو، اس طالب علم کو، جب تک کہ وہ آپ کی طرف متوجہ نہ ہو، آپ بات کریں فائدہ نہیں ہوگا، اتنا فائدہ نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے آپ کی بات وہ سن بھی لے، یاد بھی رکھے، لیکن یہ ادب ہے کہ سامع کو اپنی طرف متوجہ کیا جائے. سامع میں اور مستمع میں فرق ہوتا ہے، یا سماع اور استماع، اجتماع نہیں، استماع میں فرق ہوتا ہے. سماع کیا ہے؟ سننا. جیسے آپ کچھ پڑھ رہے ہیں اور باہر بچوں کے شور، کھیلنے کودنے کی آواز آ رہی ہے، وہ آپ کو آواز کان میں آ رہی ہے، آپ کا دھیان ادھر نہیں ہے، یا آپ کہیں بیٹھے اور گاڑیوں کی آواز آ رہی ہے، آپ سن رہے ہیں اس کو، لیکن کوئی انسان کسی کی کوئی سرگوشی کر رہا ہے، کوئی غیبت کر رہا ہے، ہاں آپ کی غیبت کوئی کر رہا ہے، آپ کے بارے میں دو لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ آپ دھیان سے سنتے کیا بول رہے ہیں لوگ؟ تو یہ جو دھیان سے سننا ہے، یہ استماع ہے. کوئی بات آپ دھیان سے سنتے ہیں، آپ کی پوری توجہ اس طرف ہے، تو صرف سننا کافی نہیں ہے، بلکہ اس چیز کی طرف انسان کا دل ہونا بھی ضروری ہے. لہذا آپ بچوں کو کچھ سکھائیں تو آپ صرف بولتے نہ چلے جائیں کلاس میں جا کے، یا آپ کے گھر میں بچے بیٹھے آپ بولتے چلے جا رہے ہیں اور ان کا دھیان نہیں ہے، آپ پہلے ان کو اپنی طرف کھینچیے، اس کے بعد ان کو بتائیے. یہ چیز کہاں سے آتی ہے؟ اس کا ایک آسان طریقہ ہے، سوال. آپ سوال پوچھئے، توجہ فوراً اس طرف آتی ہے. ایک مثال دیتا ہوں میں اس کی. اللہ تعالیٰ عالم الغیب و شہادہ ہے، سب کچھ جانتا ہے. موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ گئے، موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال پوچھا، وما تلك بيمينك يا موسى، اے موسا تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ وادی طوا میں جب گئے موسیٰ علیہ السلام، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے سوال پوچھا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصایا اتوکأ علیہا وأہش بها علی غنمی، تو کہا کہ میرے ہاتھ میں یہ عصا ہے میرا، اس پہ میں ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں کے لیے، جانوروں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے لیے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کو نہیں معلوم موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو تو معلوم ہے، کہ اللہ نے سوال کیوں پوچھا؟ کیونکہ عصا ابھی عصا ہے، ابھی وہ سانپ بننے والا ہے، تو پہلے توجہ ان کی تھی، دیکھ لو اچھی طرح سے کیا ہے تمہارے ہاتھ میں، یہ میرا عصا ہے، ہاں اس میں بہت فائدے میرے، اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے توڑتا ہوں، اور بھی بہت سارے فائدے ہیں اس کے. اللہ نے فوراً کیا کہا اس کے بعد؟ قال القها یا موسیٰ، موسیٰ ذرا نیچے ڈالو اس کو. جیسے نیچے ڈالا وہ عصا کیا بن گیا؟ سانپ. اللہ تعالی نے اس کو سانپ بنانے سے پہلے اچھی طرح اس کو ایک بار کنفرم، ری ایشورنس، دیکھ لو کیا ہے تمہارے ہاتھ میں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین پہ ڈالنے کے لیے کہا. تو جب سوال پوچھا جاتا ہے تو اس کا واجبی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کی طرف انسان کی توجہ مرکوز ہو جاتی ہے. لہذا سوال کے ذریعے سے آپ لوگوں کو ایک چیز کی طرف متوجہ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اس کی کئی مثالیں، مثال کے طور ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما الغیبہ، آپ صحابہ سے سوال کیا، کہا جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ اب آپ ڈائریکٹلی بھی بتا سکتے تھے کہ غیبت یہ ہے، لیکن آپ نے صحابہ کی توجہ پھیرنے کے لیے، لوگوں کو مینٹلی پریپئر کرنے کے لیے کہا جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، صحابہ نے کہا اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. قال ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کا تذکرہ کرنا اس طور پر کہ اسے برا لگے، اپنے بھائی کا، اپنی بہن کا تذکرہ اس طرح سے کرنا کہ اسے برا لگے، اس کے بارے میں آپ بات کریں ایسے انداز میں، ایسے الفاظ میں، یا ایسی بات اس کی بیان کریں کہ جب وہ سنتا تو، اگر وہ مجلس میں ہوتا تو اسے برا لگتا کہ میرے بارے میں کیا بول رہا ہے. تو آپ نے کیا کیا؟ پہلے سوال پوچھا. جب صحابہ نے کہا اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، تو آپ نے اس کا جواب دیا. کبھی صحابہ ایسا کہتے تھے اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، کبھی صحابہ واقعی جواب بھی دیتے تھے، جیسے آپ نے صحابہ سے پوچھا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ مفلس بینکرپٹ، کنگال کون ہے؟ صاحب نے کہا اللہ کے رسول ہمارے ہاں تو کنگال وہی ہوتا ہے جس کے پاس نہ درہم ہو، نہ دینار ہو، نہ مال و دولت ہو، کوئی متاع نہیں، تو یہ کنگال ہے. کہا نہیں، میری امت کا کنگال وہ ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر آئے، نمازیں، روزے، صدقات، لیکن حال اس کا یہ ہوگا کہ اس نے کسی کو گالی دی، کسی کو مارا، کسی کا مال چھینا، کسی کو ایسی اور ایسی تکلیف دی، اور قیامت کے دن اتنی ساری نیکیاں لے کر وہ آیا تو حقدار کھڑے ہوئے اور ہر ایک نے اپنا حق مانگنا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں سے ان کا حق ادا کرے گا، کیونکہ وہاں نہ دینار ہے نہ درہم، اور ایک ایک کر کے اس کی نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی، حقدار اپنا حق لے کے نکلیں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن حقدار نہیں، تو پھر ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور منہ کے بل گھسیٹ کر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ آدمی کیا ہے؟ کنگال ہے، کہ جو آخرت میں جا کے ناکام ہو گیا، دنیا میں کمایا لیکن جب واقعی فائدہ اٹھانے کا وقت آیا تو اس کی نیکیاں ضائع ہو گئیں، سب اس کی نیکیاں بٹ گئیں، یہ کنگال آدمی ہے. تو آپ نے کیا کیا؟ پہلے سوال پوچھا، بتاؤ کنگال کون ہے، مفلس کون ہے؟ اور صحابہ نے جواب دیا تو آپ نے کہا نہیں، یہ نہیں، اصل یہ تو دنیاوی اعتبار سے ہوا، ایک آدمی کے پاس مال و دولت نہ ہو دنیا میں اعتبار سے یہ واقعی ناکامی بڑی ناکامی نہیں ہے، یہ آخرت کی ناکامی نہیں ہے. غربت اور افلاس یہ آخرت میں انسان کو جہنم میں تھوڑی نہ لے جائے گا. واقعی ناکامی کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک ناکامی اور مفلسی کیا ہے؟ کنگال ہونا. واقعی کیا ہے کنگال؟ وہ ہے جو نیکیوں کے معاملے میں کنگال ہو جائے، مال و دولت میں نہیں. اب دیکھیں کتنا عمدہ انداز میں آپ نے سوال کھڑا کیا، صحابہ کو سوچنے لگایا، انہوں نے جواب دیا جو ان کے ذہن میں آیا. آپ نے کہا نہیں یہ نہیں یہ. کئی مثالیں آپ کے ساتھ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر سوار ہیں، آپ نے تین بار پوچھا، آپ نے کہا اے معاذ بن جبل، کہا لبیک یا رسول اللہ سعدیک، کہ اللہ کے رسول حاضر ہوں، ارشاد فرمائیں. تھوڑی دیر آپ خاموش رہے، پھر آگے چلے، کہا یا معاذ بن جبل، کہا لبیک یا رسول اللہ سعدیک، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، آپ جو چاہیں حکم دیں. خاموش. پھر تھوڑے آگے گئے، کہا یا معاذ بن جبل، کہا لبیک یا رسول اللہ سعدیک، اللہ کے رسول آپ جو چاہے حکم دیں میں حاضر ہوں، حاضر خدمت ہوں. کہا جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ کہا اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. سوال کھڑا کیا، اللہ کا حق بندوں پر کیا جانتے ہو؟ جانتے ہو بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ اللہ اس کا رسول ہی جانتے ہیں، ہم کیا جانیں. صحابہ جانتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوال پوچھتے ہیں تو مقصد جواب معلوم کرنا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. آپ سوال پوچھتے ہیں تو ہم کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں، تو ادب کے طور پر صحابہ کہتے تھے اللہ اور رسول ہی بہتر جانتے ہیں. کہا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، اللہ کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں. اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہ دے، یعنی ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہ ڈالے. تو آپ دیکھیں گے کہ ایسی کتنی ساری مثالیں آپ کو ملیں گی کہ صحابہ کو آپ نے ایک چیز کی طرف توجہ پھیرنے کے لیے آپ نے پہلے سوال کیا. تو آپ بچوں کو جب سکھائیں آپ کتنی ساری چیزیں سکھا سکتے ہیں. آپ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو بہت اہم، اب مان لیجئے بچے شور شرابہ کر رہے ہیں کلاس میں، میں کلاس کی مثال دے رہا ہوں، اور آپ کلاس میں گئے اور آپ کہیں چپ ہو جاؤ چپ ہو جاؤ چپ ہو جاؤ، بچے چپ ہو جاؤ، نہیں ہوتے چپ. لیکن کلاس میں جاتے ہی آپ نے سوال کھڑا کیا. ایک ایسا عمل ہے کہ جو بھی اس عمل کو کریں وہ جنت میں جائے گا، لیکن وہ عمل بہت زبردست عمل ہے. معلوم نہیں تم لوگوں کو معلوم ہے کہ نہیں ہے. آپ نے ایسے سوال پوچھتے ہی میجورٹی کلاس کی اس کی توجہ آپ کی طرف ہو جائے گی. ایک بہت بڑی چیز ہے، معلوم ہے تم لوگوں کو، اگر وہ کرو گے تو تمہارے مال میں برکت ہوگی، تمہاری زندگی میں برکت ہوگی، زندگی بھی بڑھتی ہے مال بھی بڑھتا ہے. کون چاہتا ہے کہ اس کا مال بڑھے اور اس کی عمر بڑھے؟ ہاتھ اوپر کرو. آپ لوگ نہیں، بچے. آپ نے کلاس میں پوچھا، گھر میں پوچھا آپ نے، تو آپ نے کیا کیا، سوال کریٹ کیا، تھوڑا سا آپ نے اس کو پرولونگ کیا، معاملے کو پھیلایا آپ نے. بچوں نے ہاتھ اوپر کیا، یہ 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 یہ، ایک کی دیکھا دیکھی دوسرے بھی زبردستی ہاتھ اوپر کیے. کون بتائے گا وہ چیزیں کیا ہیں؟ کوئی کھڑا ہو کے بولے گا ڈاکٹر کے پاس جاتے رہنا پابندی سے عمر بڑھے گی، کوئی کہے گا کہ فضول خرچی نہیں کرنا، الی آخری. آپ سنیں، آپ نے ڈسکریج نہیں کیا. ہاں تم بتاؤ تم بتاؤ تم بتاؤ. اب کیا ہوا، پوری کلاس میں ایک سما بن گیا، موسم پیدا ہو گیا، ایک پوری کلاس اس کی طرف آ گئی. آپ نے کہا بتاؤں یا ایک کام کرتے ہیں، کل بتاتا ہوں میں، नहीं नहीं बताइए बताइए आज बताइए, शौक पैदा किया आपने। फिर आपने कहा दो चीजें हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, किसने बताया मालूम है? नहीं मालूम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। क्या है वो? सिला रहमी, रिश्ते नाते जोड़ना। ये चीज उम्र भी बढ़ाता है और माल भी बढ़ाता है। तो माल और उम्र में बरकत आती है रिश्ते नाते जोड़ने से। आपने क्या किया? एक चीज सिखाना है आपको, आपने सर पर पटका नहीं उसको, आपने उसकी जेब में डाल के नहीं कहा कि जाओ जाओ चलो घर पे जाओ। आपने क्या किया उसको? उस चीज को ऐसे अंदाज में पेश किया कि लोग बच्चे उसको कबूल करें, उनको याद रहेगी चीज। आप तसव्वुर करें कि आप आते ही बताएं, बोर्ड पे लिख दिए दो चीजें हैं जो ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, नीचे हवाला दिया उसका, कितने को याद रहेगी वो चीज? ये डेड नॉलेज है। दूसरा ये कि आपने उसके लिए एक बच्चों के अंदर तजस्सुस और इमोशन क्रिएट किया, और फिर उसके बाद आपने शौक बढ़ा के उनको वो चीज दी। सवाल के जरिए से आपने उनकी तवज्जो अपनी तरफ खींची, उनके अंदर तजस्सुस पैदा किया, और आपने फिर जवाब दिया, उनको याद रहेगा। ये तरीका है पढ़ाने का, ये तरीका है समझाने का, सिखाने का। शौक के बगैर बच्चे नहीं सीख पाते हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम में बदकिस्मती से शौक आ गया है शौक की जगह पर। धमकाना, शौक देना बच्चों को, डराना एकदम, नहीं पढ़ेगा बहुत मारूंगा, नहीं याद करेंगे उल्टा लटकाऊंगा, नहीं करेंगे होमवर्क कल याद रखो छड़ी लेके आने वाला हूं कल तो नया खरीदा हूं तुम्हारे लिए। ये तरीका पढ़ाने का है आपका। आप पढ़ाना चाह रहे हैं या इल्म से नफरत पैदा करना चाह रहे हैं? एक मुसीबत आने वाली कल, आप बच्चों को शौक से पढ़ाएं, उनके अंदर शौक होना चाहिए। तो ये हमारे तालीमी यानी निजाम से ये रूह निकल चुकी है। जबरदस्ती का एक जो है इल्म सजा के तौर पर दिया जा रहा है। जाहिर बात है कि ऐसी चीज जब भी जबरदस्ती सर पे रखी जाएगी, जैसी मौका मिलेगा वो फेंक के चले जाएंगे। लिहाजा बच्चों को आप पढ़ाएं, उनको एजुकेट करें, उनको तालीम दें, आप उनको शौक पैदा करके दें। और उसका एक तरीका क्या है? बच्चों में तजस्सुस पैदा करना, और उसका तरीका है सवाल पूछना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने अपनी सही में जिक्र किया है। अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, एक और मिसाल हम इसको देखते हैं। अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, अन्न रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات। आपने कहा क्या मैं तुमको ना बताऊं वो चीज जिसके जरिए से अल्लाह ताला इंसान की खताओं को मिटा देता है और उसके दर्जात को ऊंचा कर देता है। क्या चीज नहीं बताऊं तुमको मैं, बताऊं या नहीं बताऊं? कालू बला या रसूल अल्लाह, कहा अल्लाह के रसूल जरूर बतलाइए। क्या मैं तुम्हें न बताऊं कि वो क्या चीज है जिसके जरिए से अल्लाह ताला इंसान की खताओं को मिटा देता है और उसके दर्जात को बढ़ा देता है? सावन का अल्लाह के रसूल जरूर बताइए। बला, बिल्कुल जरूर। आला इस्बागुल वुदू अलल मकारिह, तकलीफ के बावजूद दिल न चाहता हो फिर भी कामिल वुजू करना, जिसे सर्दियों के दिनों में कामिल वुजू करना। वकसरतुल खुता इलल मसाजिद, और मस्जिद की तरफ कसरत से जाना या मस्जिद की तरफ कदमों की ज्यादती, ज्यादा कदम बार बार जाना, कसरत से जाना। वंतिदार सलाति बाद सलाह, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना, कि इंसान के दिल में नमाज उसके कल्ब पर हावी हो, नमाज याद रहे। ऐसे इतना शौक हो नमाज का कि एक नमाज हो जाए तो उसका दिल चाहे कि अगली नमाज कब आएगी, अगली नमाज कब आएगी। तो ये चीज तीन चीजें हैं जो इंसान की गलतियों को, गुनाहों को मिटा देती हैं, और अल्लाह के यहां आखिरत में बल्कि दुनिया में भी उसके दर्जात को ऊंचा करती है। तो आपने तीन चीजें बयान की, और आपने कहा फदालिकुम रिबाब, فذلكم الرباط فذلكم الرباط. آپ دیکھیں دونوں چیزیں آ رہی ہیں یہاں پر, سوال بھی آ رہا ہے اور تکرار بھی یہاں پر آ رہی ہے. آپ نے کہا یہی رباط ہے, یہی رباط ہے, یہی رباط ہے. رباط کیا ہے؟ رباط کس کو کہتے ہیں؟ رباط کے معنی ہیں ایک جگہ پر ٹکے رہنا, اور خصوصاً رباط شرعی اصطلاح میں کہتے ہیں اسلام کی سرحدوں پر, مسلم حکومت کی سرحد پر پہرے داری کرنا, مسلمانوں کی حفاظت کرنا. تو یہ جو انسان نگرانی کرتا ہے, اس نگرانی کے اندر اس بات کو آپ نے بیان کیا کہ یہ نگرانی ہے کہ انسان اپنے وضو کا خیال رکھے, اپنی یعنی نمازوں کا خیال رکھے. تو یہ کیا ہے؟ یہ رباط ہے, پابندی سے ایک چیز پر رابط ہو, ربط سے ہے یہ, جڑے رہنا, ٹکے رہنا. تو یہی چیز ہے کہ بار بار مسجد جا رہا ہے, اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے اور پابندی سے وضو کر رہا ہے. تو کہا کہ اذا علیکم رباط, اور رباط میں بہت مجاہدہ ہوتا ہے کہ ایک انسان پہرے داری کر رہا ہے اسلامی حکومتوں کی حکومت کی سرحدوں پر. تو ایسا انسان جو ہے اس کو سانپ بچھو کے خطرات ہوتے ہیں, پھر بھی وہاں ٹکا ہوا ہے. اس کی نیند خراب ہو رہی ہے, اس کو جاگنا پڑ رہا ہے, پھر بھی وہاں ٹکا ہوا ہے. تو یہ مجاہدہ ہے. تو آپ نے کہا یہ وہ جیسے رباط ہے ویسے یہ بھی رباط ہے, کیونکہ اس میں مجاہدہ ہے, اس میں مسلسل نگرانی ہے. تو یہ بھی اسی کی قبیل سے ہے. فذلکم الرباط فذلکم الرباط فذلکم الرباط. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. تو اس حدیث میں بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ نے کہا الا ادلکم, کیا میں تم کو نہ بتاؤں؟ تو آپ اس طرح سے بھی بچوں کا شوق پیدا کر سکتے ہیں کہ سوال کے ذریعے سے, سوال دونوں قسم کا ہو. ایک سوال ہو سکتا ہے کہ آپ کوشچن کریٹ کریں, وہ کون ہے جس نے ایسا ایسا کیا ہے, تو آپ فیکچوئل کوشچن ان سے پوچھیں, یا آپ ایموشنل کوشچن ان سے پوچھیں کہ ایک چیز ایسی ہے بتاؤں. تو اب ان کے اندر کیا ہے, تم بولو گے تو میں بتاؤں گا, نہیں تو نہیں بتاؤں گا. تو اب ان کے اوپر آپ نے چھوڑ دیا. تو ظاہر بات ہے جب انسان کو اختیار ہوتا ہے تو شوق ہوتا ہے. یاد رکھیے میری بات کو, انسان کو ایک چیز جب اس کی اپنی پسند سے دی جاتی ہے, اس کے اپنے اختیار سے اس کو چیز دی جاتی ہے, تو اس کو آسانی سے قبول کرتا ہے. زبردستی جب دی جاتی ہے تو نہیں قبول کر پاتا ہے, اس کو اس کی قدر بھی نہیں ہوتی ہے. لہذا آپ بچوں سے کہیں کہ ایک چیز ہے, اگر تم کہو تو میں بتاتا ہوں, ورنہ نہیں. ایک حدیث ہے اور اس میں بہت بڑی بات بیان ہوئی جنت کے بارے میں, اگر تم سننا چاہو تو بتاتا ہوں, نہیں تو جانے دو. تو جب جانے دو ہوتا ہے تو ان میں شوق پیدا ہوتا ہے. اب دوسرا طریقہ کیا ہے, سب یہاں سے دھیان سے سنو, جو نہیں سنے گا بہت پٹائی کروں گا, سننا پڑے گا تم کو. ٹھیک ہے, بولیے. تو اب یہ کیا ہے, یہ زبردستی کا نالج ہے. لیکن ان کو چوائس آپ نے جب دی تو اب وہ کیا کہیں گے, بتائیے نہ, کل مت بتائیے, ابھی بتائیے. تو ان کے اندر شوق پیدا ہوگا, اور آپ بیان کریں گے, اس بات کو سنیں گے, دھیان سے سنیں گے, اس کی قدر کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ڈیمانڈ پہ آپ نے بیان کیا ہے. لہذا ایتھیکلی اخلاقی طور پر ان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کی قدر کریں. یہ بچوں میں بھی ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے جس کو تعلیم میں یاد رکھنا ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے, اور مزید باتیں اس میں ہم آنے والے درس میں دیکھیں گے. تو یہ چھ باتیں ہم نے دیکھیں جو اس تعلق سے بچوں کو کیسے سکھایا جائے, کیسے تعلیم دی جائے, اس بارے میں ہیں. اور مزید باتیں انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.